bene,
ملنے والے احباب سے درخواست ہے کہ صحن میں جا کر مل لیں, بہت بڑی جگہ ہے سامنے, یا درس حدیث کے مجلس شروع ہونے والی ہے, صحن میں چلے جائیں برائے مہربانی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله, ولا ضرب خادما ولا امرأة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان چل رہا ہے, کئی حدیثیں پہلے آ چکی ہیں. یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی شیئا قط, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اللہ کے راستے میں جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں مارا. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جب نکلے یعنی جہاد میں, تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چلایا, لیکن اس کے علاوہ کسی کو آپ نے نہیں مارا. آگے فرماتی ہیں ولا ضرب خادماً, یہاں تک کہ اپنے کسی خادم کو بھی نہیں مارا. حالانکہ خادموں سے بہت سی مرتبہ بھول چوک ہوتی رہتی ہے. ولا امرأتن, اور نہ کبھی کسی عورت کو آپ نے مارا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کئی کئی ازواج مطہرات نہیں ہیں, اور عورتوں کے مزاج میں بعض مرتبہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ شوہر کو ان سے تکلیف بھی ہوتی ہے, ناگواری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر, اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ بہت بڑا سبق ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بات بات میں لڑائی شروع ہوتی ہے, تانوں پر بات آ جاتی ہے, اور تانوں کے بعد میں پھر ہاتھاپائی بھی ہو جاتی ہے. عورت پر ہاتھ اٹھانا انتہائی کمینے پن کی علامت ہے, بد اخلاقی کی علامت ہے. حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا, ولا امراتن, اور نہ کبھی کسی عورت کو مارا آپ نے. بہت دنوں کی بات ہے, ایک دفعہ 2007 یا 2008 میں حج کمیٹی سے ہم لوگ جا رہے تھے, تو وہاں پر تربیتی کیمپ تھا حج کے لیے. تو ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں, ڈاکٹر نواز دیوبندی، وہ اس کے کنوینر تھے پروگرام کے، تو میں بھی وہیں سے جا رہا تھا حج کمیٹی سے، تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب یہ ایک دیہات کا مجمع ہے بہت بڑا مسلمانوں کا، یہ سب حج کو جا رہے ہیں، ان کی بیوی بھی ساتھ میں ہے، بطور خاص ان کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. انہوں نے جو مجھ سے یہ بات کہی، یہ بات بتانے کے لیے، اس کا اصل میں یہ تھا کہ دیہات وغیرہ میں ایسے معاملات بہت ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں عورت کو مارنا تو ہمارا حق ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ساری دنیا کے شوہروں سے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، اچھے سلوک کے ساتھ قاعدے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ نے کہا ہے، یہ ساری دنیا کے شوہروں سے کہا ہے، اور بڑی فضیلتیں ہیں ان کے ساتھ عفو در گزر کرنے کی صورت میں، بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند کے مدرسے کے پہلے صدر مدرس تھے، اور جو وہاں کے بانی ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد زادے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی استاد زادے، یعنی ان کے استاد کے بیٹے، حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، سر سید جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، وہ بھی انہی کے شاگرد تھے، ان کے جتنے شاگرد ہوئے بڑے بڑے علامہ ہوئے، مولانا مملوک علی صاحب تو انہی کے لڑکے تھے، اللہ والے آدمی تھے، صاحب کش بزرگ تھے. تو انہی کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا اللہ کے دربار میں آپ کی پیشی ہوئی ہوگی، تو کس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا، کس طرح سے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ زندگی بھر تک تو میں نے دین ہی کی خدمت کی ہے، پڑھنا پڑھانا رہا، حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، دعوت و تبلیغ کے کاموں کے اندر لگا رہا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو تلاوت اور ذکر کے بغیر گزرا ہو، ہر رات کے اندر میں نے تہجد ہی پڑھی، بہت ساری چیزیں تھیں میرے پاس میں، اور یہ تھا کہ بس اللہ پاک کو کسی نہ کسی بنیاد پر پیار آ جائے گا اور مغفرت کا بہانہ ہو جائے گا. لیکن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی تو وہاں پر ایک عجیب معاملہ ہوا. بہت دنوں تک میں نے دین کی خدمات کی، کسی خدمت کو سامنے نہیں لایا گیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یعقوب تمہارا ایک بہت اچھا عمل ہمارے یہاں موجود ہے. وہ عمل یہ ہے کہ ایک دفعہ تم نے اپنے گھر پہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک رحم کا معاملہ کیا تھا، کھانے میں اس سے نمک زیادہ ڈل گیا تھا، ڈبل ہو گیا تھا، اور تم نے اس کو کھا لیا، اگرچہ تمہیں غصہ آیا لیکن تم نے غصے کو پی لیا، اور یہ کہا روز تو مجھے اچھا کھانا کھلاتی ہے، آج اگر زیادہ نمک کے ساتھ کھانا کھلا دیا تو کیا ہو جائے گا. تم نے اس سے کچھ کہا نہیں، اس کو معاف کیا، عفو درگزر کا معاملہ کیا. دنیا میں ہماری ایک بندی کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، تمہارا یہ عمل ہمیں بڑا پسند آیا. خام میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اس بنیاد پر میری مغفرت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف کا سامنا ہوا ہے، آپ نے اپنے اخلاق عالیہ کی بنیاد پر کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے ازواج مطہرات کو ڈانٹ لگائی ہے. قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہے سورہ احزاب کے اندر، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین قل ازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے صاف صاف کہہ دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تمہارے پیش نظر دنیاوی زندگی ہے اس کی رونق ہے, فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, کوئی بات نہیں, آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں گا, نفع اٹھانے کا سامان, کپڑے لتے تمہیں دے دوں گا اور اس کے بعد میں رخصت کر دیا جائے گا تمہیں. صاف کہہ دیجئے آپ اللہ نے حضور سے کہلوایا, یعنی قرآن میں آیتیں اتنی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان کو نہیں کہا کچھ بھی, آپ کے اتنے اونچے اخلاق تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیویوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں اگر سامنے آئیں تو ان کو سہا جائے, عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سی مرتبہ ان کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ بد اخلاقی شریعت کے خلاف چیزیں زوروں پر ہیں اور بس ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, ایسا بھی نہیں, اور اتنے ڈھیلے بھی نہیں بن جانا کہ وہ مکمل آزادی کے اندر آ جائے, جو چاہے کریں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے, میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, یہ ایک واقعہ ہے, کوئی ضرور قرآن و حدیث نہیں ہے کہ اس پر آپ یقین کرو. ایک بزرگ کہیں پر تشریف لے گئے, وہاں ان کے بہت سارے مریدین تھے, لوگوں نے بتایا حضرت یہاں پر ایک سانپ ہے, اجدھا ہے, وہ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے, کتنے لوگوں کو وہ ڈس چکا ہے, کتنے لوگوں کو نگل چکا ہے, بڑا شریر ہے وہ, اور دعا کر دیجئے وہ ہلاک ہو جائے. حضرت نے کہا بھائی میں بد دعا تو نہیں کروں گا اس کے لیے, ذرا مجھے اس کے پاس لے چلو. تو گاؤں کے باہر وہ ایک جگہ سانپ پڑا رہتا تھا, دیکھتے اس نے ایک دم سے پھنکار ماری, لوگوں کو دیکھا, حضرت نے جا کے کچھ پڑھا تو وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد میں حضرت نے اس کو کچھ نصیحت کی, اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے اس کی کانوں میں وہ نصیحت پہنچائی. اب وہ نصیحت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا حضرت بیعت ہی کر لو جس طرح سے بھی ہوا ہو معاملہ, اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا قرآن و حدیث نہیں کہا, یقین کرو اس پہ ایمان لاؤ, سمجھانے کے لیے واقعہ ہے. حضرت نے اس کو بیعت کر لیا, حضرت نے کہا بھائی ایک کام کرنا, تو کسی کو کچھ کہنا نہیں, ڈسنا وسنا نہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے حضرت, اب آپ میرے شیخ ہو گئے تو آپ کی بات ماننی ہے. ایک سال کے بعد حضرت پھر اس گاؤں میں آئے, لوگوں سے پوچھا بھائی وہ ہمارے مرید سانپ کا کیا حال ہے, لوگوں نے کہا حضرت اس کا تو بہت برا حال ہے, بالکل مرنے کے قریب ہے, زخمی حالت میں ہے, اب تب جانے والا ہے. حضرت نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو, لے گئے لوگ, تو دیکھا ایک طرف سمٹا سمٹا ہوا ہے, لڑکے اس پر پتھر پھینک رہے, اینٹ مار رہے, وہ زخمی حالت کے اندر پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کہہ رہا ہے. حضرت نے کہا بھی یہ کیا حال کر رکھا ہے تو نے, اس نے کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا کسی کو کچھ نہ کہنا. حضرت نے فرمایا میں نے تجھے ڈسنے کو منع کیا تھا, پھنکارنے کو تو منع نہیں کیا تھا. کیا کہا حضرت نے, میں نے تجھے ڈسنے کو منع کیا تھا, پھنکارنے کو منع نہیں کیا تھا, تو ڈسے مت, کسی کو تکلیف مت دے, لیکن پھنکار, جب تو پھنکارے گا تو خود بخود لوگ بھاگ جائیں گے, بچے بھاگ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب جو اس نے پھنکارنا شروع کیا تو جو بچے اینٹے ویٹے مارتے تو بھاگے, ارے بھائی یہ تو زندہ ہو گیا, ابھی یہ تو اپنی حالت پہ آ گیا, اب نچوڑے گئے. تو اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر ہم جو رہیں گے تو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, بے جا غصہ نہیں کریں گے, لیکن جہاں شریعت کے خلاف ہوتی بھی کوئی بات کو دیکھیں گے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اصلاح بھی کریں گے, تنبیہ بھی کریں گے, شریعت کے دائرے میں رہ کر. یہ الفاظ بار بار بول رہا ہوں. اگلی حدیث دیکھیے, عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتشرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء, فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا, وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. یہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ لیا ہو. اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، حالانکہ آپ کے ساتھ بہت سے موقعوں پر بڑا غلط ظالمانہ رویہ کیا گیا، برے سے برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو ستایا نہ گیا ہوگا، بہت ڈرایا گیا، بہت ڈرایا گیا، شاید کسی اور کو اتنا نہ ڈرایا گیا ہو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، ایذائیں پہنچائیں، اور آپ پر بہت ظلم روا رکھا گیا، لیکن آپ فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ظلم کا بدلہ نہیں لیا. البتہ آگے فرماتی ہیں، اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا ہو، یعنی مثلا حرام فعل کا ارتکاب ہوتا ہو، شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اس میں حقوق بھی داخل ہیں، لوگوں کے حقوق، کہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ جاتا تھا، اور فرمایا اس موقع پر آپ سے زیادہ غصے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا گیا، کیونکہ یہاں معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے، دوسروں کے حقوق کی تلفی کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر غصہ آ جاتا تھا. پھر آگے فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی دو امروں کا اختیار دیا گیا امت کے لیے، خاص طور پر کہ یہ دو چیزیں ہیں آپ کو اختیار ہے، آپ پسند کر لیں کہ کون سی چیز امت کو دی جائے، کس چیز کا حکم دیا جائے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ آپ نے سہل امر کو اختیار فرمایا، جو آسان ہوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا اونچے اخلاق تھے، اور امت کے ساتھ آپ کی شفقت تھی، شفقت والا معاملہ. آپ ہر موقع پر یہ چاہتے تھے کہ امت، میری امت یہ تنگی میں اور حرج میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو امت، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چاہا ہے. فرماتی ہیں، مالم یکن معصما، دو امروں کا اختیار دیا جاتا تو آسان کو اختیار فرماتے جب تک کہ اس آسان میں گناہ نہ ہوتا، اگر گناہ کی کوئی صورت ہوتی تو پھر سختی کو اختیار فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتبا نامی ایک کافر نے پتھر مارا، وہ پتھر بڑا تھا، اور وہ لوگ پتھر باز تھے، جنگجو لوگ تھے، وہ پوری طاقت سے تاک کر مارا پتھر، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پہنچا کہ آپ کی جنگی ٹوپی جس کو خود بولتے ہیں، اس کی دو کڑیاں، دو روڈ آپ کے چہرے کے اندر کرپٹی کے یہاں سے داخل ہو کر اندر پھنس گئی، تو اسٹیل کے روڈ اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، خون بے تحاشا بہ رہا ہے. ان کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور پوری طاقت سے نکالا تو ان کے بھی دانت شہید ہوئے، اور نکالنے میں حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. آپ اندازہ لائیے کتنی تکلیف ہوئی حضور کو اس موقع پر. ایک یہاں ذرا سا پھل کاٹتے ہوئے، سبزی کاٹتے ہوئے چاقو لگ جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً ڈاکٹر کی تلاش میں بھاگتے ہیں، ساتھ میں سیپٹک کا انجیکشن لیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں اتنی تکلیف، اور یہی زخم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اور بھی زخم آئے ہیں، اور زخموں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا اس موقع پر. ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کرنے کی بات آئی ہے آپ کو، تو دو صحابہ نے کاندھوں پر سہارا دے کر آپ کو منتقل کیا ہے. اتنا خون بہ چکا تھا، اتنی کمزوری آ چکی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس موقع پر جب جنگ کا معاملہ گرمی سے سردی کی طرف آ گیا، ذرا نرم ہو گیا، تو بعض حاضرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اس موزی کے لیے کم از کم بد دعا فرما دیں، اتنی تکلیف پہنچائی ہے ہم سے، دیکھا نہیں یار آپ کا چہرہ انور. اللہ اکبر. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرمایا، یہ فرما یہ ناواقف ہے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. بہت بڑی بات ہے، اتنی تکلیف پہنچائی ہے اس شخص نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا ہی دے رہے ہیں، اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اللہ آپ ان کو ہدایت دے دی. ایک دفعہ ایک بدوی، ایک بدو دیہات کے رہنے والا ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور کی چادر مبارک پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور پھر یہ کہا کہ تمہارے پاس یہ بہت سارا غلہ رکھا ہوا ہے، میرے اونٹوں پر لا دو. اور آگے اور کہا، اس نے کہا کہ یہ جو تم مال دیتے ہو اپنی جیب سے نہیں دیتے، یہ تمہارے گھر سے نہیں ہے، اپنا مال نہیں دیتے، یہ تو بیت المال کا مال ہے اور ہم ہی لوگوں کے لیے ہے، تمہارا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو اس چادر کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ نہیں دوں گا. اس نے کہا قسم خدا کی میں بدلہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس سے بدلہ دیں اور پھر حکم بھی دے رہے تھے اس کے اونٹ کو لا دو، غلہ لا دو اس کے اونٹ پر، اور اس کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تبسم فرما رہے ہیں. حدیث پاک کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے، اس شخص نے چادر اس زور سے کھینچی تھی کہ گردن مبارک پر اس کے نشان، لال لال نشان نظر آ رہے تھے گھسٹ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسا معاملہ فرمایا کہ غلہ لدوا دیا اور تبسم ہی فرماتے رہے آپ. آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اتباع کے دعوے دار، لیکن ذرا سی بات اگر خودداری کے خلاف ہو جائے، کوئی ذرا سا سخت لفظ کہہ دے، وقار کے خلاف بات ہو جائے، تو پھر آپے سے باہر ہو جانا یقینی ہو جاتا ہے اور بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں سامنے والے کے بارے میں، بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بتائی گئی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تیسری حدیث ہے اس میں، وہ بھی آپ کے اخلاق عالیہ سے متعلق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ استأذن رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده. ایک دفعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص نے آپ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں. جب وہ بندہ آ رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ابن العشیرہ او اخو العشیرہ. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا کیسا برا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. یہ ارشاد فرمانے کے بعد اس شخص کو حاضری کی اجازت دے دی. پھر جب وہ بندر اندر آیا ثم اذن له فألان له القول، جب وہ بندہ اندر آیا، وہ شخص اندر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے انتہا مروت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو فرمائی. پھر وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور نے اس کے بارے میں حاضر ہونے سے پہلے تو یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا بیسا خل عشیرہ، بیسا ابن العشیرہ، اور پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس قدر نرمی سے گفتگو فرمائی، یہ کیا بات ہے، سمجھ سے باہر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، عائشہ بدتنین لوگوں میں سے وہ شخص کہ لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. مطلب یہ کہ سامنے والا اگر بد اخلاق ہے تو ہم بد اخلاق نہیں ہو سکتے، ہمیں اچھے اخلاق ہی سے پیش آنا ہے. اس شخص کا نام اکثر علماء نے عیینہ لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ شخص اس وقت تک دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، نفاق کے طور پر بظاہر مسلمان تھا، مطلب منافق تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس وقت تک منافقوں کے ساتھ یہ تھا کہ منافقوں جیسا مسلمانوں جیسا ہی ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ تھا. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ارتداد کا زور ہوا اور پورے عرب کے اندر مرتد لوگ بڑھنے لگے، ارتداد کی ہوائیں پھیلی، تو یہ شخص بھی مرتد ہو گیا تھا، اور اپنے مخفی کفر کو اس نے ظاہر کر دیا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑا، اور پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، تو اس وقت مدینے کے جو نوعمر لڑکے تھے انہوں نے اس پر آوازیں کسنے شروع کیے کہ دیکھو بھائی، مسلمان بندہ تھا تو بھی مرتد ہو گیا، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا تھا تو. تو اس نے جواب میں کہا، میں مسلمان ہی کب ہوا تھا جو مرتد ہوتا. لیکن پھر اللہ پاک نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرا، کیا کہ پھر یہ دل سے مسلمان ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو پھر یہ دل سے مسلمان ہوا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد میں بھی شریک ہوا ہے، اور پھر بہت سی اچھی خدمات انجام دی اسلام کے لیے انہوں نے. لیکن اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ شخص حاضر ہوئے ہیں، اس وقت تک مسلمان نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تھا، بِعِسَّ ابن العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے متعلق فرمایا بِعِسَّ اخو العشیرہ، یہ تو غیبت ہو گئی، غیبت تو حرام ہے، اور اتنی سخت حرام ہے کہ قرآن نے کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اتنا گھناؤنا گناہ ہے یہ غیبت کرنا. اور غیبت کی تعریف میں آتا ان تذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے. کوئی بھی تذکرہ، کوئی بھی اس کا، وہ سنے تو اس کو اچھا ہی لگے، برا لگے، یہ غیبت ہے. اس پر سوال ہوا، صحابہ نے حضور سے کہا، رسول اللہ، اگر وہ برائی اس میں ہے تو بھی غیبت؟ فرمایا، تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہ ہو تب تو بہتان ہے، تہمت ہے، وہ اور بڑا گناہ ہے. تو غیبت اسلام میں بڑا سنگین گناہ ہے. اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے ہمارے اچھے اعمال اس کو مل جاتے ہیں، خاموخاف، یعنی فری میں ہی. تو نقصان خاموخا ہو رہا ہے نا، ہمارا نقصان ویسے ہی نقصان ہو رہا ہے، چاہے نہ چاہے نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں کبھی کسی کی غیبت کرنا چاہوں گا تو اپنی ماں کی کروں گا، تاکہ میرے اچھے اعمال میری ماں کو ملیں، کسی اور کو نہیں ملے. امام صاحب کے بارے میں مشہور تھا، زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، کیا رائے ہے؟ فرمایا، وہ تو بڑے بخیل انسان ہیں. تو فرمایا، حضرت کیسے بخیل انسان ہے، وہ تو بڑے زاہد اور سخی انسان ہے، اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں, آخرت کی طرف مائل لیتے ہیں, کماتے ہیں اور بس لٹاتے ہیں. فرمایا بخیل اس معنی کر ہے کہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے, یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے, اور دوسرے ان کو نیکیاں بہت پہنچاتے ہیں, ان کی غیبت بہت کرتے ہیں لوگ. آج تک بہت سارے لوگ ان کی غیبت کرتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا ان کے کھاتے میں بہت نیکیاں ہیں لیکن وہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے. تو اس حدیث سے اس سمجھ میں آتا ہے بظاہر کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کہا, ان کے سامنے جو کہا کہ بئس ابن العشیرہ, یہ برا آدمی اپنے قبیلے کے, تو غیبت ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے غیبت میں داخل نہیں ہے, اس لیے کہ کسی شخص کی برائی کو اس وجہ سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ بن جائیں, اس کی شرارت سے, اس کے نقصان سے بچ جائیں, یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. کہیں پر آپ نے دیکھا چند لوگ ہیں وہ کسی کہیں پر چوری کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں, یا کسی کو نقصان پہنچانے کا مشورہ کر رہے ہیں, آپ نے سن لیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں بھائی نقصان سے بچنا. جو متعلقہ لوگ ہیں یا جو ان کو بچا سکتے ہیں, یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو متنبہ کیا, دیکھو یہ بندہ آ رہا ہے اچھا نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آئے اور تم کو یہ ایسی بات پوچھ لو, سوال کر لو جس کو یہ اچک لیں اور بعد میں نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ اس قسم کے لوگ ہمیشہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں کہ سامنے کے راز جو ہیں اور باتیں سامنے کی ہمارے پاس آ جائیں اور پھر نقصان پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تنبیہ فرما دی. اور چونکہ آپ کے اخلاق بہت بلند تھے, کیسا بھی بندہ ہو, کیسا بھی شخص آپ کے پاس آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کرتے تھے تو اسی طرح سے بات کرتے تھے, عمدہ اخلاق کے ساتھ, کریمانہ انداز سے, مشفقانہ انداز سے. مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اس شخص کی قلب کی صفائی ہو جائے, یہ شخص قریب ہو جائے اور اپنی جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دے, یہی مقصد ہوتا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عائشہ لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے من ترکہ الناس اتقاء فحشہ, کہ جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں. فرمایا سامنے والا اگرچہ برا ہو لیکن میں برا نہیں ہو سکتا, میری تعلیم, میری ہدایت اور اللہ پاک نے جو روشنی مجھے دی ہے, جس کا فیض عام کرنے کا حکم ہے, اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تم کسی کے ساتھ میں بد اخلاقی سے پیش آؤ. اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا سبح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.